الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد اور آپ کی ایک حدیث سنائی گئی. حدیث پاک اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد یہ رہا کہ ابو عیینہ کے غلام حضرت واصل کہتے ہیں، مجھے یحییٰ ابن عقیل رحمہ اللہ نے ایک تحریر دی اور ایک خط دیا اور یہ کہا کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو اپنے شاگردوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے. جب انہوں نے وہ تحریر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں نمازوں سے غفلت برتی جائے گی، تعمیرات کی کثرت ہوگی، جھوٹی قسموں اور جھوٹی گواہیوں کی کثرت ہوگی، ایک دوسرے پر لعن طعن عام ہو جائے گا، رشوت خوری پھیل جائے گی، بدکاری کا عموم ہو جائے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا جائے گا. یہ سات باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی. آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ باتیں پیش آئیں تو وہ خطرات کا زمانہ ہوگا، تو خطرات سے بچنے کا اہتمام کرنا اور بچنے کی تدبیر کرنا. لوگوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خطرات سے بچنے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا، ایک تو اپنے گھروں میں رہنے کو لازم پکڑنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا. یہ تین باتیں حضرت نے فرمائی جو بہت اہم باتیں ہیں اور اہم تدبیریں ہیں. ان سات باتوں میں سے دو باتوں پر گزشتہ جمعہ کچھ مختصر سی روشنی ڈالی گئی، بقیہ پانچ باتیں ہیں، انشاءاللہ اس نشست میں ان کو بیان کیا جائے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب جو زمانہ آئے گا اس میں جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹی قسموں کی، جھوٹی گواہیوں کی اور خود جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی. آج وہ زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ بولنے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو برائی نہیں سمجھتے، بڑی آسانی سے جھوٹ کہہ دیتے ہیں اور جھوٹی بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس وفی روایت وشہادت الزور۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کبیرہ گناہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، شریک ٹھہرانا یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی مغفرت اور بخشش کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، نہ اللہ اسے دنیا میں معاف فرمائیں گے اور نہ آخرت میں معاف فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو جائے گا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ لہذا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ آگے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ، اور ان کے ساتھ سختی برتی جائے گی اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ فرمایا جان بوجھ کر قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آگے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا، والیمین الغموس، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ بہرحال یہ دونوں تقریباً ایک ہیں، جھوٹی گواہی دی جاتی ہے وہاں بھی سخت کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے تو سنگین گناہ ہوتا ہے۔ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے وہاں عموماً دوسرے کا حق ضائع ہوتا ہے، حقدار کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ جب حقدار کو حق نہیں ملے گا تو ظلم کی کثرت ہوگی، مظلومین کی تعداد بڑھتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اپنی عنایتیں دور کر لیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ قوم دور ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی اپنی طبعی اعتبار سے بخالت کرے یہ ممکن ہے، بزدلی اس کو لاحق ہو، وہ بزدلی دکھائے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج بات بات پر جو جھوٹ عام ہے، سوچنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے کا وبال بالآخر جھوٹ بولنے والے پر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر یہ جملے فرمایا کرتے تھے جو خطبے میں کہے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقَ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكَ. فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نجات دیتی ہے، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اکثر دنیا میں اور آخرت میں ہلاکت ہوتی ہے، اگر کبھی دنیا میں بچ بھی جاتا ہے آخرت کی ہلاکت تو یقینی ہوتی ہے. آدمی سچا رہے، سچ بولے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اس کے مومن ہونے کی بڑی اہم علامت ہے اور اس کی نشانی ہے. لہذا جھوٹی قسم نہ کھائے، جھوٹی گواہی نہ دے. آج ایک طرف معاشرہ میں جھوٹ عام ہے تو عدالتوں میں جھوٹ کا اتنا سہارا لیا جاتا ہے المان الحفیظ کہ اس کی وجہ سے بڑی بربادی اور تباہی عام ہو رہی ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے. آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عنقریب جو زمانہ آئے گا مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، خطرات کا، اس میں جو چوتھی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک دوسرے پر لعن طعن عام ہو جائے گا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کا استہزاء اور دوسروں کا مذاق اڑانا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کے بارے میں افواہوں کو آگے بڑھا دینا، یہ چیزیں عام ہو جائے گی. قرآن پاک میں اللہ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے تو اسے تحقیق کے بغیر قبول نہ کرو. فتبینوا، تحقیق کرو، جتنی تحقیق ممکن ہو سکتی ہے اتنی تحقیق کیا کرو، بشرطے کہ اس سے ہمارا حق متعلق ہو، ہمارا معاملہ ہو. ورنہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اعراض کرے اور اپنا چہرہ پھیرے اور اپنے کام میں لگے. ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اپنا حق ضائع ہو رہا ہے تو فوری اقدام نہ کرے. فرمایا کہ کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے، تحقیق کرو. معلوم ہوا کہ بے تحقیق خبریں لینے لے کر آنے والا، افواہوں کو آگے بڑھانے والا فاسق ہوتا ہے. اللہ نے اسے فاسق کہا ہے. فتبینوا، تحقیق کرو کہ کہیں ناواقفیت میں کوئی نقصان پہنچا دو اور شرمندہ ہو جاؤ. بعد میں معاملہ کی تحقیق ہو جائے اور وہ جھوٹ بات نکلے، غلط نکلے اور پچھتانے لگو، اور اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ناواقفیت میں کچھ کر جاؤ اور وہاں وہ بات نہ ہو، لہذا پہلے تحقیق کیا کرو. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس مطیت الرجل زعمو. زعمو آدمی کی بری سواری ہے. زعمو بری سواری ہے. بری سواری اور زعمو کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں زعمو، اردو میں اسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں بات بازار میں آئی ہوئی ہے، فلاں بات گلی کوچوں میں چل رہی ہے، فلاں بات لوگ کہہ رہے ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اسی کو زعمو عربی میں کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں بات عام ہو رہی ہے، معاشرہ کے اندر ایک بات چل رہی ہے، لہذا جہاں اور لوگ تبصرے کر رہے ہیں وہاں خود بھی تبصرہ کرنے لگ جائے کہ یہ غلط ہے اور وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں عام ہو جائیں اور اس پر لعنت کی جائے، لعن طعن کیا جائے، جبکہ کوئی حقیقت نہیں، اس کے سر پیر نہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آدمی کی بری سواری ہے, کوئی سواری نہیں ملتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کر کے سواری پر سوار ہو جاتے ہیں, یہ بڑی بری سواری ہوتی ہے. لہذا بات جب تک تحقیقی سامنے نہ آئے اور حقیقت سامنے پوری طرح سے نہ آئے, وہ بات ہم آگے بڑھا نہیں سکتے, اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے, اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے. ورنہ اللہ کے یہاں مبغوض اور ناپسندیدہ ہو جائیں گے, مجرم ٹھہریں گے. لہذا کسی پر کوئی لعنت نہ کرے, لعن تان نہ کرے. اور علماء لکھتے ہیں اکابر کہ یہ آج وہ زمانہ ہے کہ اگر کوئی نہیں ملتا ہے اپنی مجلس گرم رکھنے کے لیے, علماء پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں, فلاں ایسے ہیں, فلاں ایسے ہیں, فلاں ایسے ہیں, جبکہ ہم ان کے مسلح ہو کر نہیں آئے ہیں. ہمارا کام ان کی اصلاح نہیں ہے, اور واقعتاً وہ ان میں ہے یا نہیں اللہ جانتے ہیں. علماء کا احترام واجب کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی علماء کو وہ مقام دے رہے ہیں. 28 پارہ کھولیے, دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالی اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بڑھا دیں گے. جو اہل ایمان ہیں اور اہل علم ہیں, علماء ہیں, ان کے درجات بڑھائیں گے. کیوں؟ اللہ نے ایمان کے اندر وہ قوت رکھی ہے اور علم دین میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ان کا مرتبہ بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے معبود برحق ہونے کی اللہ ہی گواہی دیتے ہیں. اللہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ اپنے ساتھ کسی کا نام لے رہے ہیں تو وہ علماء کا نام لے رہے ہیں. چنانچہ 3 کی آیت پڑھیے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم اور علماء گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو بھی معبود کہلائے گا یا اس کے بارے میں مشہور ہو جائے گا وہ معبود باطل ہوگا, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق اور حقیقی معبود نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. گواہی دینے والے خود اللہ ہیں, فرشتے ہیں اور اہل علم ہیں. لہذا یہ جو تبصروں کا بازار گرم ہوتا ہے, سوچنا چاہیے. ایک تو ایک مسلمان کی عیب جوئی ہوئی اور دوسرے ایک اہل علم کی, علماء کی عیب جوئی ہوئی, اور اس کا تو شاید کچھ نہیں بگڑا, نقصان نہیں ہوا, لیکن ہماری عاقبت برباد ہو گئی, ہماری آخرت برباد ہو گئی. نیکیوں کا اللہ نے جو ڈھیر دیا تھا وہ ضائع ہو گیا, سوچنا چاہیے. لہذا ایک مسلمان پر لعن طعن نہیں ہو سکتا, تو علماء پر اور لوگوں پر, بے قصوروں پر کیسے لعنت ہو جائے گی اور اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اس سے متعلق ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. اسی لیے چند جمعوں پہلے یہ حدیث سنائی گئی, اللہ کے نبی نے فرمایا, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. فرمایا, بدگمانی سے بچو, کیونکہ بدگمانی بہت بڑی جھوٹی بات ہے. بدگمانی پر عمارت قائم کرنا بڑی جھوٹی بات ہے. تحسس نہ کرو, تجسس نہ کرو, تنافس یعنی دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہ کرو, اور آپس میں حسد نہ کرو, پیٹ پیچھے برائی نہ کرو، بغض اور عداوت نہ رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اللہ نے حکم فرمایا، کما امرکم اللہ. آگے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوى ہاہنا. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے، اس کو حقارت کے ساتھ نہ دیکھے، اس کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہ کرے. دیکھو تقوی ظاہر میں نہیں، دل میں ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں مرتبہ تقوی کا ہے، ظاہر کا نہیں ہے. ظاہر چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر تقوی ہے دل میں، اللہ سے ڈرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے یہاں با عزت وہ ہے جو بڑا متقی ہے، اسی کی عزت زیادہ ہے. التقوى ہا ہونا. آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم دمه وعرضه وماله حرام. فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسروں کی حقارت کرے، حقارت اور تحقیر کرے. فرمائے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، اس کا مال حرام ہے. ان تین چیزوں پر حملہ کرنا بہت بھیانک گناہ اپنے اندر رکھتا ہے، خطرناک جرم مانا جاتا ہے. لہذا ایک دوسرے پر لعنت نہ کی جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا لعن آخر هذه الامة اولها، کہ اس امت کا آخری طبقہ شروع طبقہ پر لعنت بھیجے گا. آخری طبقہ کہ آخر میں جو لوگ آئیں گے، وہ پہلے جو لوگ آ کر جا چکے ان پر لعنت کریں گے. اسی لیے العیاذ باللہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تابعین کو کہتے ہیں، اور اکابر کو کہتے ہیں، اولیاء امت کو کہہ جاتے ہیں، ائمہ اکرام پر زبان درازی ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اس امت کا آخری طبقہ وہ اولین طبقہ پر لعنت بھیجے گا. سمجھو قیامت قریب ہے، قیامت کی یہ بڑی علامت ہے. آگے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رشوت خوری عام ہو جائے گی، حلال کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا، حرام کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، اور جو الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور لینے والے کے مابین دلالی اور ایجنٹ کا کام کرتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. وہ شخصیت لعنت کر رہی ہے جس کی بددعا ضرور قبول ہے. اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے، کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ رشوت کا ایک ایک پیسہ حرام ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، کہ ایک مسلمان کا ایک پیسہ جب تک وہ خوش دلی سے راضی نہ ہو جائے حلال نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. جب تک وہ خوش دلی سے راضی نہ ہو جائے، اس کا ایک پیسہ بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے. سوچ کر سمجھ کر قدم آگے بڑھانے کی، اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر اولیاء امت کس قدر احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو جب تک شرعی وراثت تقسیم نہیں ہو جاتی، اس کے گھر پانی تک نہیں پیتے تھے. اس لیے کہ جب وہ زندہ تھا، وہ گھر کا مالک تھا، وہ اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، وہ خود مالک تھا. اب اس کے وارثین ہیں، اور سب وارثین کی اجازت کہاں تک لیے پھریں گے، لیتے پھریں گے، اور کس کس سے اجازت لیں گے؟ ہو سکتا ہے وارثین میں نابالغ ہو، اور نابالغوں کی اجازت معتبر نہیں ہوتی ہے. لہذا اتنا اور اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ ایک پیسہ حرام کا نہ آ جائے، مشتبہ نہ آ جائے، ناجائز پیسہ نہ آ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. تو رشوت کا بازار گرم ہے، حلال طریقے سے اللہ جو دے رہے ہیں اس سے منہ موڑ کر حرام طریقے سے لینے کو ایک فیشن سمجھتے ہیں اور بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنا بڑا گناہ ہے، مسلمان کہلانے کے شایع نشان نہیں ہے، بچنا چاہیے. آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدکاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی. اور علماء لکھتے ہیں نکاح جس قدر مشکل ہوگا بدکاری آسان ہو جائے گی، اور بدکاری جب اس کو مشکل بنا دیں گے تو نکاح آسان ہو جائے گا. نکاح کو آسان بنائیں تو یہ مشکل ہے. لہذا بدکاری جس طریقے سے آ سکتی ہے ہر اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور پیروں کا زنا چلنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ہر ہر عضو کا آپ نے زنا بیان کیا اور اس کی بدکاری بیان کی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حرام اولاد کی کثرت ہو جائے گی اللہ اس امت کو عمومی عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے. ایک حدیث میں فرمایا جب بدکاری عام ہو جائے گی فقر و فاقہ اور محتاجگی عام ہو جائے گی. کیا آج فقر و فاقہ عام نہیں ہے، محتاجگی عام نہیں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. لہذا جتنے طریقوں سے بدکاری آ سکتی ہے، آج کل اس کا سب سے آسان طریقہ موبائل فون ہے، جس کی وجہ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بڑے محفوظ ہیں، نہ مرد محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں. فکر کرنے کی ضرورت ہے، تڑپنے کی ضرورت ہے، رونے اور گڑگڑانے کی ضرورت ہے. یا اللہ آج یہ حال ہے تو آئندہ کیا حال ہوگا، آئندہ بدکاری کس قدر عام ہو جائے گی، اور جتنی بدکاری عام ہوگی اللہ کا عذاب ویسے ہی نازل ہوتا جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جو وبائی بیماریاں ہیں ان کو پھیلا دیتے ہیں، جیسے طاعون ہے جسے پلیگ کہتے ہیں، اس طرح کی اور بیماریوں کو بھی اللہ تعالی عام فرما دیں گے. ساتویں بات جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ آدمی دنیا کے لیے دین کو بیچ دے گا، آخرت کو دنیا کے لیے بیچ دے گا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آخرت کے لیے دنیا بیچ دیتا، آخرت حاصل ہو جائے، دینداری محفوظ ہو جائے، تقوی محفوظ ہو جائے، لہذا میری یہ دنیا لے لو، یہ دنیا لے لو، یہ دنیا لے لو، یہ ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. لیکن ایسا ہو جائے گا کہ آخرت کو بیچ دے گا دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر. یہ وہ زمانہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو. فتنے کیسے آئیں گے؟ جیسے بارش ہوتی ہے، کقطع اللیل المظلم، اور جیسے رات کی اندھیریاں ہیں کہ شروع رات میں اندھیری ہے لیکن پوری اندھیری نہیں ہوتی، پوری تاریکی نہیں ہوتی، آدمی ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن رات جیسے جیسے گزرتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اندھیری زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمانہ جیسے جیسے قیامت سے قریب ہوگا فتنے زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر ہو جائے گا. حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے، لیکن اللہ کے نبی بعین ہی یہی الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، فتنوں کے زمانے میں صبح کو مسلمان رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا صبح کو کافر ہوگا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دے گا، یہ بھی دین نہ ہو، دنیا کمانے کے لیے دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. جیسے چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا، سب نے تماشا دیکھا تھا، ایک عورت کا اس نے کیا غضب ڈھایا کس طریقے سے. یہ بھی اسی مثال میں ہے کہ آدمی اپنی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ رہا ہے. عورتیں یہ کام کر رہی ہیں، کوئی تمیز نہیں، کس ہر طرح کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تو حضرت ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے. اللہ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اتنے قریب تھے. بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جس بات پر راضی ہو جائیں گے اللہ کا نبی اس بات پر راضی ہو جائے گا. فرمایا اگر کسی کی سیرت سیکھنی ہے تو عبداللہ ابن مسعود کی سیرت سیکھو، ان کا طریقہ سیکھو، ان کے پاس رہو. تو یہ وہ ابن مسعود ہیں. آگے فرمایا جب ان باتوں کا عموم ہو جائے گا، یہ باتیں عام ہو جائیں گی، تو خطرات کا زمانہ ہوگا. خطرات سے بچنے کا اہتمام کرنا اور اس کی تدبیر کرنا. لوگوں نے پوچھا آپ ہی بتائیں خطرات سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی تدبیر کیا ہوگی؟ تو پہلی بات بیان فرمائی کہ اپنے گھروں میں رہو، بے ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. اب کی علا خطیتک، تو یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آدمی دینی اور دنیاوی ضرورت کے علاوہ اپنے گھر سے نہ نکلے، زیادہ تر اپنے گھر میں رہنے کو لازم پکڑے. اور آگے دوسری اور تیسری بات بیان فرمائی کہ تین تدبیریں، تین باتیں ہیں. اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھو اور اپنی زبان کو محفوظ رکھو کہ زبان سے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، تو زبان کا زخم سوکھتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. اور اگر باہر نکلا، فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا اور اپنا ہاتھ چلا دیا، تو پھر پتہ نہیں کس طریقے سے لڑائی عام ہو جائے گی اور کیا وبال دنیا کے اندر آ جائے گی. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں تین باتوں کا اہتمام کرو، گھروں کے اندر رہو، ہاتھوں کی حفاظت کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے سبھی مسلمان محفوظ رہیں. اور ایک حدیث میں الناس سے سارے لوگ محفوظ رہیں، نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کسی دوسرے لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں ان کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے، بلکہ دوسری مخلوقات کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ارشادات ہیں. حضرت نے جو بیماریاں ہیں ان کو بھی بتایا اور اس کا علاج بھی بتایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.